بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھٹکا ہوا راہی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org. ساگر پبلیکیشنز 16E ٹیمپل روڈ مہتا اسٹریٹ سکا نوالا چوک لاہور. سیل نمبر 03094682248. فون نمبر 04236361089. ای میل ایڈریس email tsagar@yahoo.com email tsagar@yahoo.com ویب سائٹ www.nayajahan.com www.nayajahan.com. جملہ حقوق اشاعت محفوظ ہیں. نام کتاب بھٹکا ہوا راہی. مصنف طارق اسماعیل ساگر. اہتمام بخت آور خان. مطبع سید محمد شاہ. پرنٹنگ پریس. قیمت 300 روپے. ملنے کا پتہ طاہر سنز پبلشر 40B اردو بازار لاہور. فون نمبر 3723417. فیکس 3731259. ویب سائٹ www.tahirsanpublishers.com www.tahirsanpublishers.com ای میل info@tahirsanpublishers.com email info@tahirsanpublishers.com. عرض مصنف صفحہ نمبر 5. یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں ذرا مختلف ذائقہ رکھتی ہے. آپ نے آج تک میری جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں ایمانداری اور اپنی برسات بھر کوشش سے میں نے پاکستان کے دشمنوں کو بے نقاب کیا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ تصویر کا وہ رخ آپ کو دکھاؤں جس کو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے. یہ جاننے کے باوجود کہ تل حقائق کے سامنے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہم دلی کے خطرے کو نہیں ڈال سکتے. بھٹکا ہوا راہی میرے اس مشن کا حصہ ہے. یہ آستین کے ان سانپوں کی کہانی ہے جو مادر وطن کو دم لگانے سے کبھی نہیں چوکتے. یہ ان خون پینے والی جونکوں کا قصہ ہے جو روپ بدل بدل کر سامنے آتی اور ملت کے جستے خاکی سے خون چوس کر اپنی پیاس بجھا رہی ہیں. ان خونی درندوں کے جو بظاہر بڑے معزز انسانوں کے روپ میں ہمارے سامنے موجود ہیں کئی نام ہیں. صفحہ نمبر 6. کئی حوالے ہیں کئی شناختیں ہیں. ان کے آج تک سلامت رہ جانے کا راز بھی شاید یہی ہے کہ انہوں نے خود کو کبھی ایک روپ تک محدود نہیں رکھا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ خون آشام بھیڑیے اپنے چہروں پر نقاب بدلتے رہتے ہیں تاکہ ان کی شناخت ممکن نہ رہے. 50 سال سے یہ خونخوار درندے پاکستان کے غیور اور سادہ لو عوام کی رگوں سے لہو نچوڑ رہے ہیں. گھن کی طرح انہوں نے ہماری ملی اقتدار و روایات کو چاٹ لیا ہے. اب جبکہ ان کے کالے کرتوتوں کے سبب ہم اپنا آدھا ملک گنوا چکے ہیں تو بھی ان کالی دیوی کے پجاریوں کی پیاس نہیں بجھی. اور یہ نفرت تعصب منافقت اور رہاکاری کے گھناؤں نے حربے سے مسلح ہو کر ایک مرتبہ پھر اپنی تمام تر شیطانی قوتوں کے ساتھ پاکستان کی سلامتی پر حملہ آور ہوئے ہیں. بھائی کو بھائی سے لڑا کر گھناؤں نے ناروں کی آڑ میں پاکستانیوں کو آپس میں ٹکرا کر یہ وحشی اپنی سیاست کی دکان چمکا رہے ہیں. انہوں نے آج اس عظیم ملک کو جو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام پر معرض وجود میں آیا تھا اقوام عالم کی نظروں میں ایک عام سا ملک بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. وہ عظیم قوم جس نے اپنے لہو کے دریا میں تیر کر پاکستان کی منزل پائی تھی آج ان انسان نما درندوں کے ہاتھوں بے بس ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن یہ نہیں جانتے کہ بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے وہ سارا سچ نہیں ہے. گو کہ ان کی شیطان کاریوں کے ہاتھوں آج باغیرت پاکستانیوں کو دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے لیکن ایک لاوا اندر ہی اندر دہک رہا ہے اور جس روز یہ لاوا پھٹے گا ان سب شیطانوں کو جو اپنی دانس میں زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں اس طرح بہا کر لے جائے گا جیسے تیز آندھی راک کو اڑا لے جاتی ہے. مکافات عمل سے بے بہرا یہ ملک دشمن نہیں جانتے کہ پاکستان خدا کے بابرکت نام پر معرض وجود میں آیا تھا. اس کی جڑوں میں لاکھوں ماؤں بہنوں بچوں بزرگوں اور نوجوانوں کا خون ٹھاٹائیں مار رہا ہے. اس کی ہریالی کو رہتی دنیا تک شہیدوں کا خون قائم رکھے گا اور اس کے دشمن اس مملکت خدا داد کا برا چاہنے والے ایک روز اس طرح نیست و نابود ہو جائیں گے کہ پھر شاید ان کی داستان تک بھی داستانوں میں باقی نہیں رہے گی. طارق اسماعیل ساگر, صفحہ نمبر 9, ٹکراؤ. ٹرین نیو یارک کے پن اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی ایک مرتبہ پھر اپنے کوٹ کی جیب تھپتھپا کر اس نے اندر کی جیب میں پلاسٹک کے چھوٹے سے پیکٹ کی موجودگی کا احساس کیا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. رین کوٹ جو اس نے سلیقے سے تہ کر کے اپنے سر کے اوپر سامان کے لیے مخصوص جگہ پر رکھا تھا اب اٹھا کر پہننے کی تیاری کرنے لگا. موسم کے تیور بتا رہے تھے کہ یہ جلد رکنے والی پھوار نہیں ہے. اسٹیشن سے باہر اس کا استقبال برفیلی ہواؤں کے تھپیڑوں نے کیا. ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے گہرا سانس لیا جیسے ہوا میں موجود ساری ٹھنڈک کو اپنے پھیپھڑوں میں اتار لینا چاہتا ہو. گرم ہال کمرے کے باہر لوگ قطار بنا کر ٹیکسیوں میں سوار ہو رہے تھے لیکن وہ پیدل ہی اپنے سامنے والی سڑک عبور کر گیا. دائیں ہاتھ پہلا مڑ کر اب وہ براڈ وے پر آ گیا تھا. اپنے دونوں ہاتھ اس نے کوٹ کی لمبی جیبوں میں ٹھونسے ہوئے تھے. کوٹ کے کالر کھڑے کیے اور سر پر فلیٹ ہیٹ جمائے وہ بتائے برف باری سے بے نیاز ہو گیا تھا. سڑک کے کنارے کاروں کی لمبی قطاریں گرین سگنل کی منتظر تھیں. صفحہ نمبر 10, کاروں کی چھتوں پر سفید برف کے گالے جمے تھے اور ونڈ اسکرین پر وائپر اپنی پوری رفتار سے چل رہے تھے. قریب سبھی کاروں کی ونڈ اسکرین کے کونوں پر برف جمی ہوئی تھی. زندگی اس کے قدموں کی رفتار کے ساتھ ساتھ رینگ رہی تھی. سڑک کنارے بنی دکانوں کے چھجوں تلے امریکن کالے اور گورے شراب کی بوتلیں ہاتھوں میں تھامے جھوم رہے تھے. ہڈیوں میں سرایت کرتی سردی میں وہ اکیلا ہی پیدل نہیں چل رہا تھا, کچھ اور لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے. بےچارے, اس نے زیر لب ان پر تبصرہ کیا. کوہر کی چادر نے اپنے دامن میں سڑک سے آسمان تک کو سمیٹ لیا تھا لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بھی پنٹا ہوٹل تک پہنچ سکتا تھا. فاصلہ تھا ہی کتنا, بمشکل 2 فرلانگ. معمول کے مطابق وہ چلتا ہوا ہوٹل کے دروازے تک پہنچ گیا. دروازے کے باہر ہوٹل کے متعدد ملازمین ہر آنے والے گاہک کا سامان لپک لپک کر تھام رہے تھے. ہوٹل کے شیڈ کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے کالر پر جمی برف کو جھاڑا, پھر یہی عمل دونوں کندھوں پر دہرایا اور اب اپنے بازو پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھنے کے لیے وہ رین کوٹ کی آستین ہٹا رہا تھا. اچانک ہی مائیکل اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا, بالکل ایسے جیسے مصیبت بن بتائے اور بن بلائے اچانک کسی کے سر پر پہنچ جائے. اس کے لیے اب اس اچانک کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی. اسے زندگی میں اچانک بہت سے عجیب و غریب حالات سے سابقہ پڑتا رہتا تھا. جتنی حادثاتی زندگی اس نے گزاری تھی اس کا گمان کسی دوسرے کے بس میں نہیں تھا. صفحہ نمبر 11. مائیکل شاید پہلے ہی کہیں قریب موجود تھا اور اس اطمینان کے بعد کہ وہ محفوظ ہے اس نے ارسلان کے نزدیک پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی. کمرہ نمبر 20 میں چلے جاؤ، مائیکل نے اسے کہا اور واپس مڑ گیا. اس نے مقامی کالوں کی طرح ایک چمکدار سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور سر کے بال لیس دار سلوشن سے گوند کر سلیقے سے سر پر جما رکھے تھے. گردن پر جمی میل گو کہ اس کے کالے رنگ کا حصہ بن چکی تھی لیکن الگ سے نظر آ رہی تھی اور اس کے جیکٹ کے کالر پر جم گئی تھی. اپنا رین کوٹ اتار کر اس نے بازو پر لٹکایا اور ہوٹل میں داخل ہو گیا. استقبالیوں میں موجود لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا لیکن ارسلان اس کی طرف دیکھے بغیر لفٹ کی طرف چل دیا. اگلے ہی لمحے وہ لفٹ پر سوار ہو کر دوسری منزل کی طرف جا رہا تھا. 20 نمبر کمرے کے سامنے رک کر اس نے طویل راہداری پر نظریں جمائی. اس کے علاوہ اور کوئی یہاں موجود نہیں تھا. دروازے پر دستک دے کر اس نے اندر موجود شخص کو اپنی آمد سے مطلع کیا. یس، اس کی دستک کے جواب میں ایک بھاری بھرکم آواز بلند ہوئی. اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. کمرے میں ایک لمبا تڑنگا گندمی رنگ کا ایک آدمی سوفے پر ٹانگ پسارے بیٹھا تھا. اس نے ارسلان کی ہیلو کا جواب ایک غرہٹ نما مسکراہٹ سے دیا. نہ جانے یہ کمبخت موسم کب سنبھلے گا. اس نے اپنی دانس میں محل بدلنے کو بات کا آغاز کیا تھا. اندر داخل ہوتے ہی اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا. سامان لائے ہو اس کی بات کا جواب موجود شخص نے ذرا بھی نوٹس نہیں لیا تھا. ارسلان کو قدرے مایوسی ہوئی لیکن اس نے اندازہ کر لیا کہ اس کی توقع کے برعکس یہ شخص پاکستان یا بھارت کا باشندہ نہیں اور اس نے اپنی کھال کا رنگ بھی مصنوعی طریقے سے تبدیل کیا ہوا تھا. صفحہ نمبر 12. یس سر، کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پلاسٹک کی ایک تھیلی نکال کر سامنے میز پر رکھ دی. اندر موجود شخص نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے وہ تھیلی اٹھائی اور اس پر لپٹا کاغذ الگ کر کے تھیلی میں موجود سفید پاؤڈر کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا. اس کی آنکھوں میں تھیلی دیکھتے ہی ایک پرسرار چمک جاگ اٹھی تھی. اپنے منہ کے قریب لا کر اس نے تھیلی کو سونگا اور اپنے دائیں ہاتھ رکھے بریف کیس میں منتقل کر دیا. اس بریف کیس سے ڈالروں کا ایک بنڈل نکال کر اس نے ارسلان کی طرف پھینک دیا تھا. ارسلان نے سامنے کی میز پر جھک کر بنڈل اٹھایا اور دیکھے گنے بغیر جیب میں رکھ لیا. ابھی وہ بمشکل سیدھا ہی ہو پایا تھا کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور قریباً ایک ننگی عورت جس نے اپنے سر پر تولیہ لپیٹ رکھا تھا باہر نکل آئی. ہائے، اس نے ارسلان پر نظر پڑتے ہی امریکی لہجے میں سلام کیا. ہائے، ارسلان نے اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی. اس کی موجودگی نے سرافا کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا. وہ بدستور اسی حالت میں چلتی اس کی آنکھوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اپنے سر پر موجود تولیہ کھلنے لگی تھی. مجھے اجازت ہے، ارسلان نے دریافت کیا. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. کافی نہیں پیو گے؟ میں نیچے ہال میں پی لوں گا، شکریہ. یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا. اپنے تعاقب میں اس نے اس عورت کا کہہ کر سن لیا تھا. شاید اس کی حالت پر ہنس رہی تھی بیچاری، یا شاید اس کی بے بسی پر قہقہ لگایا تھا اس نے. اس مرتبہ لفٹ سے اتر کر وہ باہر جانے کے بجائے ڈائننگ ہال کی طرف چل دیا تھا. صفحہ نمبر 13. ڈائننگ ہال قریباً بھرا ہوا تھا. ایک کونے کی میز پر ایک عورت شیشے کی دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس میز کی طرف گیا. میز کے نزدیک موجود ہینگر پر اس نے اپنا رین کوٹ لٹکایا، کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا. عورت نے ابھی منہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا. شاید سامنے کسی اجنبی کی موجودگی کے احساس نے اس کو ادھر دیکھنے پر مجبور کیا تھا. مسکراتے ہوئے اس نے گردن موڑی اور اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اچانک اسے سکتا ہو گیا. کچھ یہی کیفیت ارسلان پر بھی گزری تھی. ارسلان، تم؟ عورت کے منہ سے بمشکل نکلا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان دو الفاظ کی ادائیگی کے لیے اسے بے پناہ قوت صرف کرنی پڑی تھی. حیرت اور دکھ ایک ساتھ ان کی آنکھوں اور چہرے پر جم گئے تھے. ہما، ارسلان نے بھی بڑی ہمت سے اس کا نام لیا تھا. دونوں شاید اس ہاتھ سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے جب اچانک ہی ویٹرس نے دو مینیو بڑے احترام سے ان کے سامنے رکھ دیے. دونوں کو جیسے ایک دم سے بھولی ہوئی کہانی یاد آ گئی تھی. لیکن یہ کہانی بھولی ہوئی کب تھی؟ کم از کم ارسلان نے کبھی اس کہانی کو نہیں بھلایا تھا. 5 سال پہلے جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات ہما سے ہوئی تھی. ہما اس سے 1 سال سینئر تھی اور دونوں ایم اے انگلش کر رہے تھے. ہیلو، اس نے ایک طلبہ تنظیم کا اسٹیکر اپنے بائیں کندھے پر لٹکا رکھا تھا. صفحہ نمبر 14. ارسلان کے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے دوپٹہ نہیں اوڑھ رکھا تھا، اور جس بے باقی سے اس نے ارسلان کو مخاطب کیا تھا اس کا تصور بھی پاکستانی سوسائٹی میں محال تھا۔ خوش آمدید، ہما کے سامنے ایک اور نوجوان بھی اس کے قریب آ کر مخاطب ہوا۔ شکریہ، ارسلان نے کہا، مجھے انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا ہے، آئیے میں آپ کو لے چلوں، ہما نے آگے بڑھ کر کہا۔ چلیے، ارسلان جھجکتا ہوا اس کے تعاقب میں چل دیا۔ اچانک ہی اسے عابد نظر آ گیا تھا۔ عابد اس کے گاؤں کا رہنے والا اور یہاں سالے دوئم کا طالب علم تھا۔ ارسلان پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھا اس کی طرف آیا تھا۔ کدھر منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے ارسلان کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کدھر نہیں، میرے ساتھ جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف، اس کے بجائے ہما نے عابد سے کہا تھا۔ دیکھیے مس ہما، یہ کوئی تنظیمی جھگڑا نہیں، یہ میرے گاؤں کا ساتھی ہے اور یہاں پر صرف تعلیم حاصل کرنے آیا ہے، اسے کسی گندی سیاست میں ملوث نہیں کرنا۔ عابد کا تعلق شاید اس کی مخالف تنظیم سے تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہم یہاں گندی سیاست کر رہے ہیں؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ معصوم کی شکل بنا کر تم کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میں آپ کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا، یوں بھی مجھے کسی عورت سے بحث کرنا زیب نہیں دیتا، آپ برائے مہربانی میرے ساتھ نہ الجھیے۔ یہ کہتے ہوئے عابد نے اس کا بازو تھام لیا اور ہکے بکے ارسلان کو قریبا کھینچتا ہوا اپنے ساتھ دوسری طرف لے آیا۔ اس کے تعاقب میں ہما کا لیکچر جاری تھا، لیکن عابد نے اس کی طرف دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ صفحہ نمبر 15۔ خیریت گزری کے وہ یونیورسٹی کے قدرے ویران حصے میں کھڑے تھے، ورنہ ابھی یہاں طلبہ تنظیم میں آپس میں ٹکرا جاتی۔ کون ہے یہ؟ کینٹین میں پہنچ کے ارسلان نے پہلا سوال کیا۔ ہما اکبر شیروانی۔ یہ ایک بڑی ہوئی رئیسادی، یہ ایک بگڑی ہوئی رئیسادی، باپ علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، تمام بھائی اعلیٰ سرکاری ملازمتیں کر رہے ہیں، احمد کہیں کی نوکروں کی فوج کے ساتھ فلیٹ کرائے پر لے کر رہتی ہے اور یہاں انقلاب کا پرچار کرتی ہے، ذہنی مریض ہے کمبخت۔ خیر چھوڑو، تم بتاؤ، ادھر گاؤں میں تو خیریت ہے نا؟ نہ جانے کیوں ہما اکبر شیروانی کا تعارف اس طرح کروانا ارسلان کو اچھا نہ لگا۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق عابد کی مخالف طلبہ تنظیم سے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ایک لڑکی کے متعلق خواہ مخواہ ایسی رائے قائم کرے۔ ارسلان کو خواہ مخواہ ہما سے ہمدردی ہونے لگی تھی، لیکن وہ عابد کو کچھ نہ کہہ سکا۔ عابد اس کے بڑے بھائی کا دوست تھا اور گاؤں کے نمبردار کا بیٹا، دونوں بچپن کے دوست تھے۔ اس کے والد سرکاری افسر تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہاں سے الگ ہونا پسند نہ کیا۔ زمین سے آمدن ہو جاتی تھی، اس لیے ارسلان کے والد کو کبھی رشوت لینے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ تینوں بہن بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ہاسٹلوں میں رہتے تھے، لیکن ان کی تربیت اس نہج پر ہوئی تھی کہ کسی نے کبھی دیہاتی زندگی پر شہری زندگی کو ترجیح نہیں دی تھی۔ ارسلان کے بڑے بھائی نے اعلیٰ سول سروس کا امتحان دے رکھا تھا اور بہن ایم اے کر رہی تھی۔ وہ خود انگریزی کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کا خواب لے کر یہاں آیا تھا۔ طلبہ سیاست اس کے لیے کوئی نئی یا چوکاں دینے والی چیز نہیں تھی۔ میٹرک کے بعد سے اسے کالج میں تعلیم سے کم اور طلبہ سیاست سے زیادہ سابقہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی مضبوط طلبہ تنظیم سے وابستگی کے بغیر کالج سے گھر تک کا راستہ بھی غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ عابد نے اسے صرف گاؤں کی باتیں کی تھی، دونوں چائے سے فارغ ہو چکے تھے اور عابد اسے مطلوبہ دفتر تک چھوڑنے گیا تھا۔ اس نے اپنی موجودگی میں ارسلان کے کاغذات اور فیس وغیرہ کا مرحلہ بھی طے کروا دیا تھا۔ صفحہ نمبر 16۔ ارسلان نے یونیورسٹی میں داخلے کے فوراً بعد ہی ایک ہاسٹل میں کمرہ حاصل کر لیا تھا اور یہاں سے فارغ ہو کر وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے خواہ مخواہ ہما جیسی خوبصورت لڑکی کا موڈ خراب ہوا۔ کاش عابد وہاں نہ آیا ہوتا، اس نے سوچا۔ ہاسٹل پہنچ کر وہ اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ہما اکبر شیروانی اس کے بستر تک اس کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی اور اب اس کے ذہن پر براجمان ہوئی بیٹھی تھی۔ شاید اس کے دل کا کوئی دریچہ اچانک ہما کے لیے کھل کر بند ہو گیا تھا اور اب وہ نہ واپس جانے والے مہمانوں کی طرح اس کے دل میں سما گئی تھی۔ وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والا لڑکا نہیں تھا، لیکن جو خواب اس نے اپنی کھلی آنکھوں سے آج یونیورسٹی میں دیکھا تھا، اسے چھٹکارا کیسے ممکن ہوگا؟ یہی کچھ سوچتا ہوا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت ختم ہونے والا تھا، جس کے بعد اسے ہاسٹل سے کھانا نہ ملتا اور وہ ہاسٹل کے باہر جا کر کھانا اسے بہت عجیب لگتا تھا۔ بوجھل قدموں سے اس نے اپنا کھانا وصول کیا اور جیسے تیسے کچھ لقمے زہر مار کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا، جس کی دیواروں، زمین، چھت اور بستر سے ہما اکبر کے مانوس لہجے کی خوشبو لپٹے بن کر کے دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی. ہیلو, میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ, دو فکرے ہی تو اس نے بولے تھے. کتنی اپنائیت تھی ان دو فکروں میں, کتنا موہ لینے والا انداز تھا اس کا. کبھی ہمارا گم کردہ شہزادوں کی مدد کرنے والی خوبصورت پری بن جاتی اور کبھی جنات کے شہنشاہ کی قید میں پھنسی اس شہزادی کا روپ دھار لیتی جس کو آزاد کروانے کی سعادت بلاخر گاؤں کے لکھاڑے کو نصیب ہوئی تھی. صفحہ نمبر 17. رات کے ارسلان شام مصر و فارس کا شہزادہ اور کبھی گاؤں کا لکہاڑا بنتا رہا. خوبصورت شہزادی اور پریوں کی ملکیت کے ہاتھ کئی مرتبہ لگی اور چلی گئی. اس کی آنکھ تب کھلی جب ہاسٹل کی مسجد کا مؤذن جاگنے والوں کو فلاح کی بشارت دے رہا تھا. لیکن فلاح کی راہ پر چلتے چلتے جیسے اچانک ہی کسی پگڈنڈی نے کوئی موڑ موڑ لیا ہو, جیسے کوئی شارٹ کٹ اپناتے ہوئے اصل راستے سے بھٹک جائے, بالکل ایسے ہی وہ بھی اپنی راہ چلتے چلتے زندگی کی پٹری سے اچانک اتر کر کسی طرف لڑک گیا تھا. جب وہ بیدار ہوا تو دھوپ روشن دان سے اس کے منہ پر آ گئی تھی. سردیوں کی صبح کو سورج کی کومل کرنوں نے بڑی ملائمت اور نرمی سے بالکل ہما اکبر شیروانی کی طرح اسے خوش آمدید کہا تھا. سرہانے رکھی گھڑی پر آنکھیں ملتے ہوئے اس نے نظر ڈالی تو صبح کے 8 بج رہے تھے. میں 8 بجے تک ہوتا رہا, اس نے خود سے سوال کیا. اسے اپنے آپ پر پہلے تو غصہ پھر ترس آنے لگا تھا. تولیہ اٹھا کر اس نے غسل خانے کا رخ کیا اور جب تیار ہو کر باہر نکلا تو ناشتے کا وقت ختم ہو چکا تھا. وہ کبھی چائے کا عادی نہیں رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں آج وہ شدت سے چائے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا. اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا, ذہن منتشر تھا اور وہ خود تھکا تھکا سا یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا. ہاسٹل سے یونیورسٹی کینٹین کا فاصلہ بمشکل 15 منٹ کا تھا لیکن آدھے گھنٹے میں وہ وہاں پہنچا. کینٹین میں نوجوان طلبہ اور طالبات مستقبل میں اپنی زندگیوں پر ٹوٹنے والے قہر سے لا تعلق چائے اور کوک کی بوتلوں سے منہ لگائے زور زور سے ہنس رہے تھے. ان کی ہر حرکت زندگی کی علامت تھی, جیسے وہ مکمل زندگی کے ساتھ جینے کا عزم لیے بیٹھے ہوں. صفحہ نمبر 18. ایک خالی کونے میں بیٹھ کر اس نے چائے منگوائی اور ابھی چائے کا کپ اس کے ہونٹوں سے بمشکل چھوا ہی تھا جب اچانک اپنے بغلی دروازے سے اس نے ہما اکبر شیروانی کو اندر داخل ہوتے دیکھا. اس نے دروازے میں رک کر ایک سرسری نظر ماحول پر ڈالی. دو چار شناسہ چہروں نے ہوسناک آنکھوں سے اس کو ہیلو ہیلو کہا اور فقیروں کی طرح اس کی قربت کی بھیک مانگنے کے لیے اسے مدعو کرنے لگے. لیکن ہما ان سب سے لا تعلق اپنے ہونٹوں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ لیے سیدھی اسی کی میز کی طرف آئی. کسی نادیدہ قوت نے ارسلان کی ٹانگوں میں بجلیاں بھر کر اسے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا. ہیلو, اس نے حسب عادت ارسلان کی طرف دست لینے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ اچھالی. جواب میں وہ بمشکل ہیلو ہی کہہ سکا تھا. کیسے ہیں آپ, کام ٹھیک ہو گیا تھا نا؟ اس نے کل والے واقعے پر بڑی ہمت سے معذرت کرنا چاہیے. ارے نہیں بھائی, آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں, معافی تو مجھے مانگنی چاہیے, میری وجہ سے ہی ساری تلخی ہوئی. اس نے ارسلان کی بات کاٹ کر اس کے دل کو کاٹ کھایا. لیکن آپ کی کوئی بات نہیں, میں سمجھتی ہوں انسان کو اپنے نظریات کی خاطر اتنی سی قربانی تو دینا ہی پڑتی ہے. اگر آپ سچائی کے راستے پر چلیں گے تو بہت کم لوگوں کو اپنا ہم خیال پائیں گے. مجھے عابد صاحب سے کوئی گلہ نہیں, صرف اتنی بات کہوں گی کہ اگر وہ اپنے نظریات میں مخلص ہیں تو دوسروں سے خوف زدہ کیوں ہیں. محض اس بات سے ڈر جانا کہ میں آپ کو ڈپارٹمنٹ تک لے جاؤں گی بہت عجیب لگتا ہے. بھائی میں کوئی جادوگرنی تو نہیں ہوں کہ آپ پر جادو کر کے آپ کو انسان سے کچھ اور بنا دیتی. اتنا کہہ کر اس نے بے تکلفی کے انداز میں کہکا لگایا تو ارسلان بھی مسکرایا. صفحہ نمبر 19. اس کا دل چاہا کہ ہما کو کہہ دے کہ اس سے بڑی جادوگرنی اور ہے کہاں. اس نے تو بنگال کے جادو کو بھی مات دے دی تھی. اتنی جلدی تو وہ لوگ بھی آدمی کو گدھا نہیں بناتے. جتنی جلدی اس نے ارسلان کے دل میں اپنی محبت کا بھالا اتار دیا تھا. آپ چائے تو پیجیے, اس نے ارسلان کے سامنے رکھی ٹھنڈی چائے کی طرف اشارہ کیا. لیکن آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی. اتنا کہہ کر اس نے ویٹر کو اشارہ کر کے وہ چائے اٹھانے اور نئی چائے کے ساتھ کچھ لانے کی ہدایت کر دی. قریباً آدھا گھنٹہ وہ دونوں باتیں کرتے رہے. اب ارسلان خود میں اتنی ہمت پا رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کم از کم ہوں ہاں میں ہی جواب دیتا رہے. اب ہمیں چلنا چاہیے, کہیں پھر نہ آپ کے گاؤں کے دوست آ جائیں اور آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر برا منائیں, اس نے اٹھتے ہوئے کہا. ارسلان نے بے وقوفوں کی طرح مسکراتے ہوئے دانت نکال دیے. काउंटर पर जब अरसलान ने बिल अदा करना चाहा तो कैंटीन वाले ने बिल वसूल करने से इनकार कर दिया। मिस साहिबा के मेहमानों से हम बिल वसूल नहीं कर सकते जनाब, उसने सादतमंदी से हुमा की तरफ देखकर गर्दन झुका ली। ये तो ज्यादती है, अरसलान ने कहा। कोई बात नहीं, कभी आप ये ज्यादती कर लीजिए हिसाब बराबर, उसने हंसते हुए जब बेतकल्लुफी से अरसलान के कंधे पर हाथ मारा तो उसका सारा बदन झुनझुना उठा। दोनों इकट्ठे ही डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। सफा नंबर 20। सरात। दिन हफ्तों और महीनों में बदलते गए। वक्त का पंछी अरसलान को अपने पैरों पर बिठाए हवा के रुख पर उड़ाए चला जा रहा था और अरसलान बेलगाम घोड़े की तरह भागता चला जा रहा था। आबिद यूनिवर्सिटी में अपनी तंजीम का नाजिम था। एक भाई के नाते उसने मुतादित बार चाहा कि इस बेलगाम घोड़े को लगाम दे ले, इसको रोक दे, इससे पहले कि भागते भागते इसकी टांगों से जिंदगी का रस नुचड़ जाए, इससे पहले कि इसके बदन की सारी तवनाई, इसकी तमाम जहानतें जंग आलूद हो जाए, इसे काबू कर ले। लेकिन ये इसके बस का रोग नहीं था। जैसे अरसलान के बस में कुछ नहीं रहा था। हुमा इस शहर में अपनी बड़ी कोठी के नेक्सी में रहती थी। उसके वालिदैन दूसरे शहर में थे। हुमा का घर इसकी पार्टी का हेड ऑफिस नजर आता था। यहाँ पार्टी से मुतलिक नौजवानों का आना जाना लगा रहता था। हुमा ने किसी को एक हद से तजावुज नहीं करने दिया था। अरसलान महसूस कर सकता था कि इसके अलावा वो किसी के साथ इतनी फ्री नहीं होती, किसी से इतनी बात नहीं करती, किसी को मुंह नहीं लगाती। सफा नंबर 21। एक वही था जिससे तन्हाई में वो घंटों बातें किया करती थी। उसको समझाती कि इस मुल्क के अवाम की किस्मत तभी बदल सकती है जब यह इनकलाब आएगा। हमारे मसाइल का हल इंतखाबात नहीं, इनकलाब है। वो हैरान था कि इतने रईस माँ बाप की बेटी, सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाली हुमा अकबर शेरवानी गरीबों की कितनी खैरख्वाह है। इसकी मोहब्बत में अब अकीदत का रंग भी झलकने लगा था। अजीब बात थी कि आज तक खुलकर वो इसके सामने इजहार मोहब्बत ना कर सका था। इसका दिल चाहता था कभी हम सियासत से हटकर भी कोई बात करें, लेकिन हुमा को तो माशरे की फिक्र खाए जा रही थी। बेइंसाफियां, जुल्म, रिश्वत, करप्शन, सारे रोग जो गरीब आवाम को लगे थे उसने अपनी जान को लगा रखे थे। वो दोनों रातों को जाकर बैनर लिखा करते। हुमा शेरवानी सदारत की उम्मीदवार थी। इसके मुकाबले में दूसरी तंजीम ने आबिद को खड़ा किया था। आबिद से इसके कई मजबूत हवाले और रिश्ते थे, लेकिन वो हुमा के लिए पागल हुआ जा रहा था। उस रोज जब अचानक आबिद इसके कमरे में आया तो वो घबरा ही गया। घबराओ नहीं, आबिद ने तसल्ली दी, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे तुम्हारे साथ कई रिश्ते हैं, खून से ज्यादा मजबूत रिश्ते, और ये भी जान लो कि अगर तुम्हारा एक वोट हमारे हक में कास्ट ना हुआ तो भी हारने वाले नहीं, जीत तो हमारी होगी। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाने आया हूँ कि तुम शराब के ताकुब में अंधे हो जाओगे, तुम मेरे नजदीक बच्चे हो छोटे भाई की तरह। मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ कि मोहब्बत और हवस को गटमट ना करो। तुम हुमा से इश्क करते हो गधे बेवकूफ, तुमने एक साल में कुछ नहीं देखा, तुम्हारी आंखें बंद हो गई है या तुमने इन पर हवस की पट्टी बांध ली है। देखो अरसलान, वो हुमा है, तुम जानते हो हुमा एक पुरस्रार परिंदा है, जिसके सर पर बैठ जाए उसे बादशाहत तो मिल जाती है, लेकिन हुमा नहीं मिलता। वो अपनी आग में जलकर मर जाता है, उसकी राख से एक और हुमा भी जन्म लेता है। ये रिवायत तुम पर हकीकत बन रही है। ये बड़ी तहदार लड़की है, इसने अपने इनकलाबी चक्कर में जिसको फांसा वो नशे का मरीज हो गया। सफा नंबर 22। तुम देखो इसके घर आने वाले कितने नौजवान नशा करते हैं, आबिद न जाने क्या क्या कहता रहा। वो सर झुकाए सुनता रहा, लेकिन आबिद भी महसूस कर रहा था कि इसकी बातें चिकने घड़े से पिसल रही हैं। अच्छा बेटा, अगर तुमने अपने माँ बाप की डुटिया डुबोने का तहिया कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, किसी रोज तुम बहुत पछताओगे। आबिद उसे लान तान करके वापस चला गया। अरसलान ने बढ़ चढ़कर हुमा की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, लेकिन वो हार गई। जिस रोज इलेक्शन के नतीजे का ऐलान होना था, दोनों हुमा के घर उसके बेडरूम में बैठे थे। फोन पर उसे पल पल की खबरें मिल रही थी। जब इलेक्शन के हतमी नतीजे का ऐलान हुआ तो वो फट पड़ी। मैं नहीं मानती, धांधली की इन लोगों ने, इंतजामिया से मिली हुई है, मैं इस पर एहतजाज करती हूँ, और वो बच्चों की तरह रो दी। उसने अपना सर अरसलान के जानों पर रख दिया और रोने लगी। अरसलान को समझ नहीं आ रही थी उसे कैसे तसल्ली दे। इसके जिस्म को छूते हुए से अपने हाथों के जल जाने का धड़का लग गया था। अपने दानों पर रखे हुमा के सर पर से उठने वाली खुशबुओं की लिपटों ने इसके तन बदन में अंगारे भर दिए थे। उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था, उसके बदन पर रशद तारी था। نہ جانے کس جنونی جذبے کے تحت اس نے ہما کو خود سے چمٹا لیا. ہما کو جب اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آہستہ سے خود کو ارسلان سے الگ کر لیا. اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی. ارسلان کا دل دھک سے رہ گیا. اف میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا. اس کو پچھتاوا سا لگ گیا تھا. پھر جیسے ہی اس نے خود کو تسلی دی سے اگر کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا ہے تو اندھے جذبات کے ہاتھوں، اور پھر ان جذبات پر اس کا قابو نہیں ہے. جب تک اس کا اظہار نہیں کرے گا یہ منہ زور آندھی اسے کمزور پتے کی طرح اپنے ساتھ اڑائے لیے پھرے گی. وہ سنبھل کر بیٹھ گیا. آج اس نے اپنے دل میں مضبوطی سے ایک عہد باندھا تھا اور اب اس عہد کو پورا کرنا تھا. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.